اٹھا کر آیا وہی پتھر پھینکا وہاں تلاح کے اندر پتھر مار کر اس کو ہلا کر ہلا کر دیا. ادھر اس کا وزیر ابو مسعود وہ حبشہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ بادشاہ یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. تو اب جب وہ بادشاہ کو وہ کہانی سنا رہا تھا تو اچانک اس کی نگاہ اٹھی, دیکھا کہ وہی پرندہ اس کے ساتھ پر منڈلا رہا. کہا کہ بادشاہ حبشہ سے اس طرح کے پرندے تھے جنہوں نے ہمیں مارا, جنہوں نے ہمارا کھانا خراب کیا. اچانک اس کی نگاہ اٹھائی تو اس نے اس کے نام کا پتھر پھینکا اور وہاں حبشہ کے دربار میں اس کو ہلا کر دیا. اور جو لوگ ادھر ادھر ہو گئے ان کے جسموں سے کوڑ کوڑ میں مبتلا ہو گئے, حتیٰ کہ ان کے سارے یعنی جسم سے گوشت گل گل کر نیچے گر گیا. پھر پتھر لگے جو جہاں تھا اس کو پتھر لگا دی, اس کو اللہ پاک نے ہلا کر دیا. دو شخصوں کو اللہ پاک نے زندہ رکھا, دو شخصوں کو اللہ پاک نے زندہ رکھا اور وہ مکہ کے اندر رہے اور عبرت بن کر رہے. اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا, اس لیے زندہ رکھا. اللہ پاک اپنی عبرت دکھانے کے لیے نشانیاں زندہ رکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑتے رہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دو شخصوں کو مکہ میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ یعنی فارج میں مبتلا تھے اور اللہ پاک نے ان کو اندھا کر دیا تھا. دو تھے جو ہاتھی باندھ تھے, جو ابرار کا ہاتھی چلایا کرتے تھے, فیل باندھ جنہیں کہا جاتا ہے, ہاتھی باندھتے ہیں, وہ تھے دو خالق کائنات نے ان کو اپاہج کر دیا, ان کو اندھا کر دیا. اور جب تک وہ زندہ رہے ساری زندگی مکہ کے راستوں میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے, لوگ آیا کرتے تھے, ان کو دیکھا کرتے تھے اور عبرت حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ وہ پھر جب سارے کے سارے ختم ہو گئے تو حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آواز دی کہ مکہ والوں ٹھہرو, ابھی اپنی جگہ پہ مت چلنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ممکن ہے یہ لوگ مکر کر رہے ہیں. آپ سمجھ تو بھیج دیں لیکن اس کے اندر ایک حکمت مقصود تھی. آپ کہا کہ ٹھہرو, ابھی تم اپنی جگہ مچھروں میں جا کر دیکھتا ہوں. آ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. آپ نے ان کا یعنی ساز و سامان ایک جگہ سمیٹا اور وہ ساز و سامان لوگوں کی یعنی بھلائی کے لیے مصلحت عامہ کے لیے وہ ایک مقام پر اکٹھا کر لیا. یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک کنواں یعنی اتنا سونا ملا کہ ایک کنواں اس سونے سے بھر گیا, اتنا کچھ وہ یعنی مال و سر جب وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, وہ سارا معاملہ جو ہے. اب تو مجھے رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور فرمایا کہ آؤ آ جاؤ, یہ ہلاک ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے. جب سارے آئے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے اپنی جگہ سے وہ ختم ہو چکے ہیں, مر چکے. تو پھر اللہ پاک نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الم ترا کی اتفاق رب کو حساب میں محبوب صاحب نے دیکھا کہ تیرے رب نے, کیا اس نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا گیا. الم کے جان کہی تو ان کی تدلیل کیا ان کا یعنی بھاؤ تباہی میں نہ ڈالا, وہاں خراب ہلتے رہنا بابی. اور اللہ پاک نے ان پر اپنے پرندوں کو بھیجا, ترمی ہند ہجارت ان میں سی جھیل, اور پھر وہ پرندے جو تھے ان کو پتھر مارتے تھے. فضا آلہ کاس معقول, بس ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے, جیسے کٹا ہوا چارہ ہوتا ہے, اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے, جسم گل سڑ کر ان کے تباہ ہو گئے. جب کئی دن گزر گئے اور لاشوں کی بدبو پھیل گئی, لاشوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو قریش پریشان ہو گئے یہ معاملہ کیا ہو. پھر حضرت مطلع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی تو خالی کے کائنات نے آپ کی دعا سے کہ بارش برسائی, ایک سیلاب بھیجا اور وہ سیلاب ان ظالموں کی لاشوں کو بہا کر لے گیا. اس طرح وہ سرزمین ان کی لاشوں سے پاک کی گئی, لاشوں سے صاف کر دی گئی, زمین دھو دی گئی اور خالی کے کائنات نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی, کعبے کی حفاظت فرمائی. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے کچھ قدروں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. دنیا کے کچھ قدروں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. تو خالی کے کائنات اس کا پاسباں بنا, اس کی حفاظت فرمائی. تو یہ واقعہ ساتویں اور آٹھویں تعمیر کے دوران پیش آیا. اب آٹھویں تعمیر, پھر نویں تعمیر, دسویں تعمیر اور گیارہویں تعمیر, اس کا بیان انشاءاللہ ہمیں مدرسہ قرآن میں کریں گی. اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اپنے انبیاء, اپنے نیک بندوں اور اپنے شاعر کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما ہے.
سبحان اللہ.
اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں آئے وہ امن پا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک چل سکے، اور جو ممکن ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. یہ وہ سورہ آل عمران کی دو آیات کریمہ ہیں جن میں خالق کائنات نے اپنے گھر یعنی بیت اللہ کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کعبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کی مختلف تعمیرات پر بات ہو رہی ہے، اور پہلی تعمیر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی، دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور تیسری تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور چوتھی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. بڑی زیر پاؤ پہلے پارا میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، بڑی زیر پاؤ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ چوتھی تعمیر ہے، اور پانچویں تعمیر بنو جوشم کے ہاتھوں سے ہوئی، چھٹی تعمیر امال کا ایک قوم تھی اس کے ہاتھوں سے ہوئی، اور ساتویں تعمیر تو سید انقلاب ان کے ہاتھوں سے ہوئی. یہاں تک ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور پھر ساتویں تعمیر اور آٹھویں تعمیر کے دوران اسی کعبہ کے حوالے سے ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا جسے واقعہ ابرہا کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. اور پچھلے دو دوسرے قرآن میں ہم نے کعبہ پر حملہ اور ابرہا اور اس کا پس منظر کہ وہ کہاں سے آیا تھا، اور وہ کیسے یمن کا حکمران بنا، پھر اس نے وہ کیسے منصوبہ بنایا، اور پھر جب وہ حملہ کے لیے چلا تو راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور پھر خالق کائنات نے اس کو کس طرح یعنی اس کو کہتے ہیں اقتدار تک پہنچایا اور عبرتناک انجام تک پہنچایا، اور وہ جو ابابیل اللہ پاک نے ابرہا اور اس کے لشکر پر بھیجے ان کی صورت کیا تھی، نوعیت کیا تھی، وہ کہاں سے آئے تھے، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. تو ساتویں تعمیر اور آٹھویں تعمیر کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا. اب یہ ساتویں تعمیر یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا حسین انقلاب، یہ ان کے ہاتھوں سے یہ تعمیر مکمل ہوئی، اور یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی پیدائش سے 130 سال پہلے کا واقعہ، ساتویں تعمیر حضور کی ولادت سے 130 سال پہلے، اور آٹھویں تعمیر یہ قریش کے ہاتھوں سے ہوئی. تو جب آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، اور خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی اس آٹھویں تعمیر میں حصہ لیا. روایات میں آتا ہے کہ دیگر قریش کی طرح سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود مٹی اور پتھر اور دیگر چیزیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 برس ہے. اب وہ تعمیر جو ساتویں تعمیر تھی قصیب انقلاب کی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تعمیر ان بوسیدہ ہوتی گئی, بوسیدہ ہوتی چلی گئی, اور 130 برس ہو اور 35 برس یہ شامل کر لی تو 165 برس ہو چکے تھے اس تعمیر کو. 165 برس گزر جانے کے بعد یہ تعمیر کچھ بوسیدہ سی ہو گئی اور قریش سوچنے لگے کہ اب اس تعمیر کو یعنی نیا ہونا چاہیے اور اس کو گرا کر اللہ کے گھر کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہیے. اور ایک اور خاص واقعہ ان دونوں یہ بھی پیش آیا کہ ایک عورت کی بد احتیاطی سے بے احتیاطی سے کعبہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں آگ بھڑک اٹھی, آگ لگ گئی, اس نے تو غصے پر بے احتیاطی ہوگی, آگ لگ گئی اور قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ اس سے ان کو جو تعمیر کعبہ کی عمارت تھی وہ مزید جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا. اور دوسرا سبب یہ تھا اس عالمی تعمیر کا کہ یہ جو کعبہ کی جگہ تھی یہ عام علاقے سے تھوڑا سا نشیب علاقے میں واقع تھی, نچلے علاقے میں تھوڑا سا نشیب میں واقع تھی, تو جب یہ سیلاب آتا یا شدید بارش ہوتی تو ارد گرد کا سارا پانی سین حرم میں بھر جاتا تھا. تو زور کی سمجھ لی کہ اس جگہ کو تھوڑا سا بلند کیا جائے اور پھر جو ہے وہ جو پرانی بنیادیں ہیں انہیں بنیادوں پر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی جائے. تو قریش باہم مشورے کرنے لگے اور مگر وہ گھبراتے بھی تھے, ڈرتے بھی تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہی ہم نے کعبہ کو گرانے کے لیے کوشش کی اور پتھر اکھاڑنے کے لیے کوشش کی, ابرہا کا واقعہ بھی ان کے سامنے تھا, ابھی وہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا, وہ واقعہ بھی ان کے سامنے تھا اور وہ ڈرتے تھے گھبراتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم تعمیر کعبہ ہی پیش ہوئی صحیح لیکن جب ہم اس کی بنیادوں کو اس کی دیواروں کو اکھیڑنے کے لیے یعنی کام شروع کریں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے, کوئی گرفت آ جائے, کوئی پکڑ آ جائے. تو تمام مشورے ہوتے ہیں, بلاق الولید نے مشورہ دیا کہ ہماری نیت اچھی ہے, ہمارا ارادہ برا نہیں, وہ موجود ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے تباہ کیا ان کا ارادہ برا تھا, ان کی نیت بری تھی, ہمارا ارادہ تو درست ہے اور ارادہ فقط اللہ کے گھر کی تعمیر ہے تاکہ یہ جو اس کی بوسیز بھی ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کی یعنی نئی تعمیر کے ساتھ اس کو مضبوط بنیادیں جو اس کی پہلے سے قائم ہے انہیں بنیادوں پر ایک مضبوط عمارت قائم کر دی جائے. تو بلا پھر یہی بات طے ہو گئی کہ تعمیر کعبہ ہوگی اور انہی دنوں اللہ پاک نے تعمیر کعبہ کے لیے جو سامان چاہیے تھا اس کے لیے بھی قدرتی اسباب فراہم کر دیے کہ روم کا ایک جہاز سمندر میں آ رہا تھا اور وہ آگے فارس کی طرف جا رہا تھا, چونکہ اہل فارس نے حبشہ کا ایک گرجا گھر اس کو گرا دیا تھا, اب اس گرجا گھر کی تعمیر کے لیے حبشہ کی طرف فارس کی طرف حبشہ کی طرف جا رہا تھا تاکہ اس گھر کی تعمیر جو ہو سکے. تو اس میں گرجا گھر کی تعمیر کے لیے پتھر بھی تھا, سنگ مرمر بھی تھا, لوہا بھی تھا, لکڑی بھی تھی, ساری چیزیں وہ قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ نے وہ بھجوانی تھی تاکہ وہ حبشہ کا وہ گرجا گھر کے جس کو فارس کے لوگوں نے گرا دیا تھا اس کی تعمیر میں نہیں تعمیر ہو سکی. اب جب وہ مکہ کے قریب پہنچا اور جدہ کے ساحلوں کے قریب پہنچا تو اللہ پاک نے ایک ایسی تیز ہوا بھیجی کہ تاریخ کی ایک معروف کتاب البدایا ون نہایا میں ہے کہ اللہ پاک نے اتنی تیز ہوا بھیجی کہ وہ جہاز ساحلوں سے ٹکرا کر پانی پانی ہو گیا اور اس کا جتنا سامان تھا وہ سارے کا سارا ساحلوں پر بکھر گیا. اور ادھر مکہ والوں کو خبر ہوئی کس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور ادھر ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کعبہ تعمیر کرنا ہے اور اس کے لیے سامان چاہیے, تو وہ ان کے ذہن میں خیال آیا اب وہ جہاز وہ جو تباہ ہو چکا ہے اس پر تختے وغیرہ ہیں, دیگر اور بھی کوئی سامان ہوگا, ممکن ہے کچھ چیزیں ہمیں تعمیر کعبہ میں مدد دے سکیں. تو انہوں نے وہاں جا کر جہاز والوں سے بات چیت کی اور وہ لوگ جس کی سرگردگی میں وہ جہاز بھیجا جا رہا تھا اس سے بات کی کہ تمہارا سامان اس طرح وہ سارا وہ تو بکھر گیا ہے, تباہ ہو گیا سب کچھ, تو یوں کرو جو چیزیں بچ گئی ہیں وہ ہمیں دے دو, ہم کعبے کی تعمیر کو اس کو صرف کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو لوگ کیسے لوگوں نے بھیجے کے ساتھ وہ دو چار پانچ سات افراد وہ ان کے حسن افراد سے متاثر ہوئے اور جب یہ دیکھا کہ ان کا مقصد ایک عظیم مقصد ہے یعنی تعمیر کعبہ کا مقصد ہے تو انہوں نے کہا خان گاڑی کو ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا سامان ہم آپ کو تعمیر کعبہ کے لیے صرف کرنے کا یعنی ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں یہ سارا سامان ہم آپ کو دے دیں گے. تو وہ سامان بھی انہوں نے مسترد کر دیا لے کر کے وہ یعنی مکہ آئے اور مکہ میں آ کر کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی. اب معاملہ یہ تھا کہ کون ہوگا جو پہلی ضرب لگائے اس پر کعبے پر. سارے ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے کہ کون ہوگا جو پہلی ضرب لگائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ماموں حضرت صحاب وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے پہلا پتھر کعبے کا اخاڑا. ادھر کعبے کا پتھر اخاڑا اور ادھر صرف اور وہ پتھر اپنی جگہ جا کر لگ گیا, ہاتھوں سے نکل کر پھر دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر لگ گیا. اب سارے قریش وہ سہم گئے, گھبرا گئے کہ شاید یہ کوئی عذاب کی علامت نہ ہو, اللہ پاک کی طرف سے کسی عذاب کی نشانی نہ ہو. سارے ڈر گئے, گھبرا گئے, مگر وہ سمجھدار تھے اور انہوں نے تمام قریش کو خطاب کیا اور خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر قریش لا تدخلوا فی بنیانها من قصبکم الا طیبا, کہ اے قریش کے گرو, اے قریش والو, یہ جو اچانک میرے ہاتھ سے پتھر یعنی دوبارہ جس کا دوبارہ جو ہے وہ اس دیوار کے اوپر جا کر لگ گیا ہے, اس کی ایک حکمت جو میں سمجھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تم یہ جو اپنا مال صرف کرو گے اس تعمیر کعبہ کے اندر, تم اللہ کی ذات سے وعدہ کرو کہ کوئی شخص حرام کی ایک پائی بھی اس تعمیر کعبہ میں صرف نہیں کرے گا. ہر شخص اپنے حلال پیسے سے, اپنی حلال کمائی سے کعبے کی تعمیر کرے گی. کوئی شخص بدکاری کا پیسہ اس پر صرف نہیں کرے گا, کوئی شخص ڈاکہ دہی کا پیسہ اس پر صرف نہیں کرے گا, کوئی شخص کسی اور یعنی سود کا پیسہ بھرا بھائی اور ربا, کوئی شخص سود کا پیسہ, سود کی تجارت کا پیسہ اس پر صرف نہیں کرے گا. تو انہوں نے عہد کیا, وعدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی اس پر صرف ہوگا, جو بھی خرچ ہوگا, وہ ہماری حلال کی کمائی سے ہوگا. آج جب انہوں نے وعدہ کیا تو دوبارہ انہوں نے ہمت کر کی, اللہ کا نام لے کر ہمت کر کے انہوں نے دوبارہ وہ پتھر اکھاڑنا شروع کیا. تو پتھر اکھاڑنا شروع ہو گئے اور وہ سورج جو پہلے پیدا ہوئی تھی وہ پتھر خود بخود اپنی جگہ پر آ کر لگ گیا. اب وہ سورج پیدا نہ ہوئی, پتھر اکھاڑے جاتے رہے, اکھاڑے جاتے رہے, یہاں تک کہ نیچے وہ بنیادیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو, وہ بنیادیں ظاہر ہو گئی, وہاں تک جو ہے وہ خدائی ہوئی. جب وہ بنیادیں ظاہر ہو گئی تو ایک نوجوان اس نے سرگ مار کر اس بنیاد کا پتھر, وہ بنیاد کہ جو سجنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے مکمل ہوئی تھی اور جو آپ کے ہاتھوں نے عزت پاؤ ابراہیم القواعد میں جس کا بیان ہے, تو وہ بنیادیں کہ جن پر ابراہیم علیہ السلام نے یعنی دیواروں کو بلند کیا تھا, تو وہ بنیادیں ظاہر ہوئی سجنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے لگے ہوئے پتھر. جب وہ ظاہر ہوئے ایک نوجوان آگے بڑھ کر جب اس پر ضرب لگا, یہ پتھر اتارنا چاہا تو اچانک ان پتھروں سے ایک شعلہ نکلا اور اچانک ایک بجلی چمکی اور سارے لوگوں کو اتنا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اچانک ایک زلزلہ آ گیا, سب گھبرا گئے, ڈر گئے, خوف کھا گئے. تو بلا سے یہ مشورہ ہوا کہ بس یہیں تک بولا, یہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ تھی کہ میرے ابراہیم کے ہاتھوں پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں انہیں بس اکھاڑا جائے. تو انہیں بنیادوں پر جو وہ تعمیر سے کعبے کی شروع ہوئی اور یہ تعمیر ہوتی ہے, لوگ اپنے اپنے حصہ ڈالتے اور جو یعنی کعبہ کے مکہ کے مختلف جو قبیلے تھے عرب کے, انہوں نے مختلف حصے صحن حرم کے اور تعمیر کعبہ کے حوالے سے مختلف یعنی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں وہ لے لیے, مختلف حصے اپنے اپنے ذمہ داریوں میں لے لیے اور پتھر اٹھا اٹھا کر ڈالتے رہے اور کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی. یہاں تک کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا کر مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے رہے اور کعبہ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے رہے. اب کعبہ مکمل ہو گیا, اب حج اسود کو دفن کرنے کا معاملہ آیا تو سارے قریش سارے وہاں قبیلے آپس میں جھگڑنے لگے. کوئی کہنے لگا کہ ہم رکھیں گے, کوئی کہنے لگا کہ ہم رکھیں گے, یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی چاہیے, کوئی کہنے لگا کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی چاہیے. اپنے اپنے قبائلی فخر بیان کرنے لگے کہ ہمارے قبیلے کی یہ شان ہے, ہمارے قبیلے کی یہ شان, ہم یہ بس رکھیں گے, ہم حجر نسبت رکھیں گے, حجر نسبت کو نصب کریں گے. تو معاملہ جب جنگ و شتال تک اور باہم لڑائی تک پہنچنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب مقدسہ کو خالق کائنات نے رحمت بنا کے بھیجا ہے, آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے اور حضور کی تدبیر سے یہ معاملہ ٹل گیا. آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان کروا دیا کہ اے قریش والو میرا فیصلہ یہ ہے. انہوں نے امام بشیر کیا کہ کل جو شخص صبح کو جو پہلے صحن حرم میں آئے گا, جو شخص پہلے صحن حرم میں داخل ہوگا, وہ شخص جو فیصلہ کرے گا ہم سب کو اس پر جو ہے اس کا فیصلہ ہم تمام کو منظور ہوگا. آپ اگلے دن صحن حرم میں آنے والی حضرت کی رسول کا اعلان کر رہا ہوں. معاملہ جب حضور کے ہاتھوں میں آیا تو آقا دو جہاں نے اپنی بصیرت مبارکہ سے اظہار کروایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چادر بچھا دی جائے اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا جائے. اب بجائے اس کے کہ ایک قبیلے کے لوگ اٹھا کر اس کو ایک مقام پر رکھیں, تو سارے قبیلے چادر کا ایک ایک کونا تھوڑا تھوڑا پلو تھام لیں, سارے قبیلے ان کے نمائندے آگے بڑھیں اور چادر کا ایک ایک پلو تھوڑی تھوڑی چادر پکڑ لیں اور سارے مل کر حجر اسود کو اس کے مقام تک لے جائیں. تو جب حجر اسود کو اس مقام تک لے جایا گیا, سارے قبیلے تمام نے تھوڑا تھوڑا کپڑا پکڑا اٹھا کر حجر اسود کو اس کے مقام تک لے آئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور نے جہاں حجر اسود رکھنا تھا اٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے وہاں
رکھا.
تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوا. تو یہ آٹھویں تعمیر تھی بیت اللہ کی کہ جو اللہ رب العزت نے قریش کے ہاتھوں سے مکمل کروائی. اب اس تعمیر کے بعد اب نئی تعمیر تقریباً 100 سال کا عرصہ اس تعمیر کو سر گزر گیا, اور 100 سال کے بعد جب حجاج بن یوسف برسر اقتدار آیا تو اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو خط لکھا. بلکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہم صحابی. اس تعمیر کے بعد آٹھویں تعمیر کے بعد نئی تعمیر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں سے, یہ صحابہ کا دور اور یہ وہ دور ہے یعنی 61 ہجری کا واقعہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ یزید نے اپنی فوجیں بھجوا کر کعبے پر بھی حملہ کروایا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے آقا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا تھا, اور وہ ارشاد مبارک یہ تھا, صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے دیکھے اے عائشہ اگر تیرے پاؤں کا عہد جاہلیت قریب نہ ہوتا, جاہلیت کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو وہ جو تعمیر قریش نے کی تھی میں اس تعمیر کو گرا کر اس کعبے کی نئی تعمیر کا حکم دیتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنیادیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں اور جو آپ کے ہاتھوں سے جو تعمیر ہوئی تھی اس میں, یعنی جب اس نئی تعمیر کی قریش نے تو اس تعمیر میں سے کچھ حصہ, یہ کعبہ آٹھویں تعمیر ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا, یعنی 6 ہاتھ انہوں نے چھوڑ دیے تھے جس کو کعبے سے نکال دیا تھا. 6 ہاتھ اس طرح انہوں نے دیواریں بنا دی تھی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ جو کعبے کا دروازہ تھا بجائے اس کے کہ وہ زمین کی سطح تک ہوتا اٹھا کر اس کو قد آدم کی سطح تک بلند کر دیا, اور اس میں آقا دو جائے شاخ مرتے کہ ان کا مقصود یہ تھا تاکہ وہ عام لوگوں کی دسترس میں رہے نہ کہ کوئی دم چاہے کعبے کے اندر داخل ہو, یہ عام لوگوں کے لیے ہر شخص کے لیے کعبے کے اندر داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہو جائے. آقا دو جاؤ شاخ مرتے کہ اے عائشہ اگر اس قوم کا تیری قوم کا دور جاہلیت قریب نہ ہوتا, عہد شرک قریب نہ ہوتا تو میں اس کعبے کو اس تعمیر کو گرا کر ایک نئی تعمیر کرتا, اور وہ تعمیر اسی بنیادوں پر ہوتی جو بنیادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی, اور جو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا میں اسی طرح کعبے کی تعمیر کرتا. اور آ کے روزانہ چل عائشہ چل میں تجھے وہ مقام دکھاؤں, وہ نشان دکھاؤں کہ جہاں جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی, جہاں جہاں تک آپ کا بنایا ہوا کعبہ تھا, جب قریش نے بنایا تو 6 ہاتھ چھوڑ دیے اس کو, حتیم والی جگہ کو اسے خارج کر دیا. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دروازے کو اٹھا کر اتنا بلند کر دیا کہ جتنا انسان کا قد ہوتا ہے, اور اس کی حکمت آقا دو جہاں نے ان کی نیت آقا دو جہاں نے یہ بیان کروائی کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہر شخص کی دسترس میں نہ رہے کہ جب چاہے کعبے کے اندر داخل ہو, بلکہ وہ جسے پسند کرے اسے اجازت دیں, جسے نہ پسند کرے اسے کعبہ میں داخل ہی نہ ہو دیں. اور یہ ان کا معاملہ تھا. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اگر یعنی یہ دوبارہ اگر میں تعمیر کرنے کا حکم دوں تو میری خواہش ہے کہ اس کعبے کا ایک دروازہ مشرق کی طرف ہو, ایک دروازہ مغرب کی طرف ہو, اور وہ دروازہ جو قد اعظم کے برابر تعمیر کیا گیا ہے اس دروازے کو یعنی نیچے لے آؤں اور عام سطح زمین کے برابر وہ دروازہ اس کو بنا دیا جائے. تو بہرحال آپ کے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سے اپنی عہد حکومت میں جب آپ کے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار جب حضور پر آیا تو سرکار نے چونکہ اس بنا پر کہ عہد جاہلیت قریب تھا لوگوں کے اندر, یعنی ایک چونکہ وہ
تو میں خان آپ دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے مبارک سے اپنی ایسی حکومت میں جب آپ دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار جب حضور پر قائم آیا تو سرکار نے چونکہ اس بنا پر کہ اہل جاہلیت قریب تھا لوگوں کے اندر یعنی ایک چونکہ وہ جاہلیت کے بھی نئے نئے لوگ نکلے تھے اور کچھ لوگ کافر بھی تھے تو اس بنا پر کہ کچھ لوگ اس کو غلط معنی میں نہ لینے لگ جائیں اور کوئی فتنہ اور فساد نہ کھڑا ہو جائے آپ دو جہانی کسی تعمیر کو برقرار رکھنے کا حکم دیا جو کہ قریش نے اپنے ہاتھوں سے کی لیکن حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسے جاہلیت قریب نہ ہوتا تو میں انہی بنیادوں پر کعبے کو تعمیر کرتا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے کی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں تک بھی پہنچا تھا انہوں نے سنا کا ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش یہ کعبہ انہی بنیادوں پر تعمیر ہو جس کے بارے میں سرور کائنات نے اسلام شاہ فرمایا کرتے تھے اور وہ نقشہ حضور کے ذہن میں تھا کاش کہ ہم کعبے کو اس طرح بنا سکیں کہ دروازے کو نیچے لے کے آئیں ایک دروازہ مشرق کی طرف ہو ایک دروازہ نکلنے کے لیے مغرب کی طرف ہو اور پھر کعبے کے اوپر جو ہے وہ ایک چھت ہو کعبے کے اوپر تو یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہا کرتی تھی اب انہیں دنوں معاملہ یہ ہوا کہ جن دنوں یزید بدلی تار آیا اور اس تک بجلی کا جگہ کیا ادھر امام علی مقام علیہ السلام ان کو شہید کر دیا گیا اور ادھر مدینہ پاک کے لوگ مکہ کے لوگ ان تمام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی یزید کے خلاف ادھر یزید نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ میری بیعت قبول کر لو وغیرہ یہ ہے کہ میں تم پر شدید حملہ کروں گا انہوں نے انکار کر دیا یزید کے خلاف سخت غم و غصے کا ماحول پایا جا رہا ہے اشتعال تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یزید سے یزیدی فوجوں سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اب جب یزید کو خبر ہوئی کہ اہل مکہ نے مجھ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے اور مجھ سے بندے مدے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اس نے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ اپنی فوجوں کو بھجوا کر مسجد پہلے مسجد نبوی پر حملہ کروایا پیر اللہ کے گھر بیت اللہ پر حملہ کروایا تھا یزید اور 3 دن تک مدینہ پاک کی مسجد میں خون بہتا تھا اہل مدینہ قتل ہوتے رہے اور مدینہ پاک کی بچیوں کی عورتوں کی خواتین کی بے حرمتی ہوئی اور 3 دن تک مدینہ پاک میں اتنا خون بہا کہ نالیاں خون سے بھر گئی تھی جدھر جاتے تھے خون ہی خون اور جو مسجد نبوی تھی اس مسجد نبوی شریف کے اندر اس کی فوجوں نے اپنے گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کے اندر یزیدی لشکر کے گھوڑے ریڈ کرتے رہے پیشاب کرتے رہے جہاں تک حضرت سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ یہ 3 دن میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے ممبر کے نیچے چھپا رہا 3 دن مسجد کے ممبر کے نیچے چھپا رہا جس پر حضور تقریبا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ سناتے کہ 3 دن میں وہاں چھپا رہا اور مجھے خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون سا وقت ہے اور کس نماز کا وقت ہے مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا لیکن سناتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو مجھے آقا جہاں کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سنایا گیا حضور کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی جس سے مجھے خبر ہو جاتی تھی کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا میں نماز اندر ہی ممبر کے نیچے ادا کر لیتا تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر انہوں نے کعبے پر حملہ کیا اہل مکہ کو قتل کیا مکہ والوں پر حملہ کیا قتل کیا کوئی توقون ہوا اور کئی دنوں تک مسلسل جبل ابو قبیس سے یعنی پتھر برسائے جاتے رہے آگ برسائی جبل قیقان اور جبل ابو قبیس دونوں پتھر دونوں پہاڑ ایک ادھر ہے درمیان کے اندر حرم کعبہ ہے ادھر بھی مورچے لگا دیے ادھر بھی لگا دیے درمیان میں حرم کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے ادھر سے بھی پتھر برسا رہے ہیں ادھر سے بھی پتھر برسا رہے ہیں تو پتھر برستے رہے آگ اگلتے رہے وہ پتھر اور بالآخر یہاں تک کہ جو کعبہ تھا کعبے کی دیواریں اور ارد گرد کا ماحول اس کو آگ لگ گئی وہ جل گیا وہ سیدھا ہو گیا اس سے بھی نقصان پہنچا اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جب یہ لوگ چلے گئے نکل گئے یہاں سے دبا ہو گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا اس گھر کی تعمیر نہیں جائے تو وہاں مشورہ تھے اب معاملہ یہ تھا کہ یعنی اس گھر کی جو تعمیر ہو تو یہ تعمیر کن بنیادوں پر ہو اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشورہ دیا کہ جو بنیادیں پہلے سے مطلب قریش نے اہم تعمیر کی ہیں انہیں بنیادوں پر جو ہے وہ کام کیا جائے لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے ذہن میں اور میرے خیال میں آپ کے دو جہاں کسی حدیث سے پاک تو حضور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ انہیں بنیادوں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کعبہ کو تعمیر کیا جائے تو آپ نے انہی بنیادوں پر کہ جیسا آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کعبہ کی تعمیر کرنا کعبہ کی تعمیر اور یہ جو منتر ہجری میں ہوا جو
74 ہجری میں آپ کے ہاتھوں سے یہ تعمیر ہوئی. اب اس تعمیر کے بعد جب حجاج بن یوسف کا دور آیا 10 سال کے بعد, یہ تعمیر صرف 10 برس تک رہی, 10 برس تک نامی تعمیر. اب 10ویں تعمیر کا دور آ رہا, 10 سال کے بعد جب حجاج بن یوسف آیا, اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو خط لکھا اور کہا کہ یعنی یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے, یہ تعمیر اس تعمیر کے خلاف ہے جو قریش نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اگر یہ تعمیر اس تعمیر کے خلاف ہے جو قریش نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی تو اس کو گرا کر نئی تعمیر کی جائے. انہوں نے وہ تعمیر جو حضرت زید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق, دروازہ نیچے لے آئے تھے, دروازہ مشرق میں تھا, مغرب میں تھا, جیسا حضور کے ذہن میں لگتا تھا ویسی بنائی. اب حجاج بن یوسف نے اس کو گرا کر اس کی جگہ اس تعمیر کو انہی بنیادوں پر استوار کیا تھا جو قریش نے کی. اب بعد میں ایک روایت کے مطابق حارث بن عبداللہ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک وقت کی صورت میں گئے, بعد میں جب کعبہ حجاج نے کعبے کی تعمیر کر دی تو باتوں باتوں میں ایک تعمیر کعبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی. خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حارث بن عبداللہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ تعمیر جو حجاج بن یوسف نے کی ہے قریش کی بنیادوں پر یہ تعمیر درست نہیں. اور کیونکہ میرے ذہن میں آقا دو جہاں کی وہ حدیث پاک آقا دو جہاں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش اہل جاہلیت قریب نہ ہوتا تو میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر جو ہے وہ تعمیر کرواتا. اس نے خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث حضور سے سنی؟ اس نے کہا ہاں میں یہ حدیث خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے براہ راست میں نے سنی اور تعمیر وہی درست تھی جو عبداللہ بن زبیر نے کی تھی. اب یہ سن کر چونکہ خلیفہ عبد البلد بن مروان کو اس حدیث کی خبر نہیں تھی, اس حدیث سے بے خبر تھا, تو روایت میں آتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بات سن کر اس کے ہاتھ میں لاٹھی, جس نے لاٹھی پر اپنا سر رکھ لیا اور کتنی دیر تک سوچتا رہا اور بلا کے سر اٹھا کر کہنے لگا کہ کاش میں نے حجاج بن یوسف کو قریش کی تعمیر کے اوپر قریش کی بلادوں پر تعمیر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا, کاش وہی تعمیر برقرار رکھتا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مقدس میں تھی, جو حضور کے خیال میں تھی, اور وہ تعمیر جس کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے جس کو بنایا تھا. افسوس کرتا رہا باب. تو اس کے بعد 966 برس اس تعمیر کو گزر گئے, 10ویں تعمیر 966 برس کے بعد 1074 ہجری میں اسی کا مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا کہ اس سیلاب کی تاریخ نہ اس سے پہلے کبھی ملتی تھی نہ اس کے بعد ایسا سیلاب آیا. 1074 ہجری کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب کہ یعنی اس سیلاب نے تمام مکہ کو خاصا نقصان پہنچایا اور اس نقصان کے سد میں پھر اللہ کا گھر بھی آ گیا, تعمیر کعبہ یہ جو 10ویں تعمیر تھی منہدم ہو گئی. اور یہ دور تھا آل عثمان میں, سلاطین آل عثمان کا دور تھا اور اس وقت حاکم تھا سلطان مراد خان, تو یہ 11ویں تعمیر سلطان مراد خان کے ہاتھوں سے ہوئی. اور علامہ طاہر قدی تاریخ القویم کے اندر تاریخ سناتے ہیں کہ یل عمارت الحقیقت الى یومنا حاضر کہ یہ وہ تعمیر ہے کہ جو آج تک قائم ہے. یہ 11ویں تعمیر یہ سلطان مراد خان نے جو سلاطین آل عثمان میں سے ایک سلطان تھا بادشاہ تھا, یہ اس نے اپنے ہاتھوں سے 11ویں تعمیر جو ہے وہ مکمل کی. تو یہ 11 تعمیریں اب تک کعبہ کی ہو چکی ہیں, کعبہ کی آخری تعمیر 1074 ہجری میں ہوئی اور یہی تعمیر آج تک قائم ہے, 12ویں تعمیر اس کے بعد نہ ہو سکی. یہ 11 تعمیریں اب تک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اور یہ 11ویں تعمیر ہے جو آخری تعمیر 1074 ہجری میں سلطان مراد خان کے ہاتھوں سے قائم کرنے تک پہنچی تھی. اس سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اس عمارت کو, تو اس میں 11ویں تعمیر تھی اور یہ تعمیر آج تک قائم. تو یہ ہے تاریخ کعبہ کے حوالے سے آج ہمارا یہ بیان قریب حصہ مکمل ہو رہا ہے اور اس میں پہلی تعمیر سے لے کر 11ویں تعمیر تک ہم نے تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ سرچ کر دیا ہے. پہلی تعمیر فرشتوں کے آتوں, دوسری تعمیر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں, تیسری سیدنا علیہ السلام کے ہاتھوں, چوتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, پانچویں بنو جرم کے ہاتھوں, چھٹی بنو ہمالفا کے ہاتھوں اور ساتویں قصی بن کناد کے ہاتھوں اور آٹھویں قریش کے ہاتھوں, نویں تعمیر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں, 10ویں تعمیر حجاج بن یوسف نے کروائی اور 11ویں تعمیر سلطان مراد خان نے کی. یہ تعمیر یہ تاریخ کا یہ بیان آج مکمل ہو رہا ہے اور آگے بیان ہے کیونکہ
یہ بھی یہ ہے کہ وہی ابراہیم القواعد بیسیکلی اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی پہلے پارا میں. تو یہاں سے پھر جب تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, میں نے مراد سمجھا کہ پوری تاریخ جو ہے وہ کعبے کی وہ بیان کر دی جائے تاکہ ساری تاریخ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے. اور پھر آگے جب یہ سپارہ ختم ہوگا یہ آخری آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا بیان, اب جب دوسرا پارا شروع ہوتا ہے تو دوسرے پارے کے آغاز میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي, آگے مفصل کئی آیات میں اسی قبلہ کا بیان, اس کعبے کے قبلہ بنائے جانے کا بیان, تحویل کعبہ کا بیان, تو وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور اس کے درمیان میں چاہوں گا کہ کچھ تاریخ بیت المقدس کی بیان کر دی جائے, کیونکہ وہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي قالوا عليها, تو قالوا عليها میں بیت المقدس کا بیان, بیت المقدس کا بیان ہے. پھر آگے بیت المقدس کا, یعنی وہ قبلہ تحویل قبلہ جسے کہا جاتا ہے, اس سے نگاہیں یعنی امت مسلمہ کی آگے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی نسبت سے پھر خالق کائنات نے اس کعبے کی طرف مرکوز کر دی اور مکہ کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. تو یہ بیان اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, کچھ تاریخ بیت المقدس کی بیان ہو جائے گی, کچھ تحویل قبلہ کا بیان ہو جائے گا جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بیان کی جو ہے اسے ہمارے عطا فرمائے اور ان شاء اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن کا مضمون اور آگے دو جہاں سے مدد کی مسلم کی رسم کو شان کے بارے میں یہ تاریخ کا مضمون جو ہے وہ
اور نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو بنفر قلت بحر بما ينفع الناس، اور یہ جو بڑے بڑے سمندروں میں یہ جو بڑی بڑی کشتیاں تیرتی ہیں، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور یہ جو تم آسمانوں سے پانی اترتا ہوا دیکھتے ہو، وہ پانی کے جس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس پانی کا اترنا اور مردہ زمین کا زندہ ہو جانا بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. وبس فیھا من کل دابت وبس من کل دابت، اور اس زمین پر مختلف قسم کے چوپایوں کو، مختلف قسم کے حیوانات کو جو ہم نے پھیلا دیا ہے، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کا بدلنا، ہواؤں کا پھرنا، کبھی ہوا مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی شمال سے جنوب، کبھی جنوب سے شمال، ان ہواؤں کا آنا جانا یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا مقشر ہو جانا، بادلوں کا معلم ہو جانا، بادلوں کا مسفر ہو جانا اور چلنا پھرنا، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. اس ساری نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیات لقوم یعقلون، ان آیات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، ان چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ اور دانش رکھتے ہیں، اور جن کی عقل انہیں ہمارا پتا دیتی ہے اور ہماری طرف ان کی یعنی ہدایت کرتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے، ان کی عقل کے لیے ان تمام چیزوں کے اندر ہماری ذات اور ہمارے وجود کی، ہماری قدرت کی نشانیوں میں نصیب ہوں. قرآن کی خلق سماوات والارض، بے شک آسمانوں کی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا، یہ بھی ہماری نشانی ہے. تو خلق، خلق کہتے ہیں، خلق کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے خلق کا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کو نیست سے ہست میں لانا، کسی چیز کو یعنی وہ کچھ نہ تھی لیکن اس کو کچھ بنا دینا. نیست، نیست کہتے ہیں کسی چیز کا عدم، عدم اور نیست کا معنی ہے کسی چیز کا نہ ہونا، اس کے وجود کا نہ ہونا. اب وجود نہیں تھا مگر اللہ پاک نے وجود دے دیا. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، تخلیق میں ان کے بنائے جانے میں بھی ہماری نشانیاں پوشیدہ ہیں. تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ رب العزت کی نشانی ہے. پھر سماوات، سماوات کہتے ہیں آسمانوں کو، ساتھ میں اب، اب کہتے ہیں زمین کو. سماوات آسمان، اور آسمان ساتھ ہیں. سماوات یہ سم گن سے ہے، جس کا معنی ہے بلندی، بلندی. تو آسمان یہ، چونکہ یہ کائنات، آسمانوں کی کائنات سطح زمین سے بہت بلند ہے، اس لیے ان مقامات کو، ان چھتوں کو اللہ رب العزت نے سماوات یعنی آسمانوں کا نام دیا. اب سماوات یہ جمع ہے اور ارض یہ واحد ہے. سماوات حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، لیکن سماوات جمع کا لفظ استعمال کیا اور ارض یہ واحد کا لفظ استعمال کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو آسمان ساتھ ہیں، ان سات آسمانوں کے درمیان فاصلہ، فرق ہے. فاصلہ پہلا آسمان، پھر اگلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر اگلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. تو چونکہ یہ سات آسمان، ان کے درمیان کئی کئی 100 سالوں کے فاصلے ہیں، اس لیے ان کو جمع تفریح کا استعمال کیا کہ سات آسمان اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ، مگر آسمان چونکہ علیحدہ 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 ہے اور ساتھ ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے جمع تفریح کا استعمال کروایا اور فرمایا کہ اب زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کے لیے واحد کا سیوا اور دین نہیں کہا، زمین کے لیے واحد کا سیوا کہ زمین بنائی، یعنی یہ بنایا کہ آسمان بنائے اور زمینیں بنائی، زمینیں نہیں کہا، مطلب آسمان بنائے اور زمین بنائی. آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ، کیونکہ وہ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کے درمیان کہ 100 سال کا فاصلہ، اس لیے ان کے لیے جمع کا صیغہ، اور زمین کے لیے واحد کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ ان زمینوں کے درمیان فاصلے نہیں، بلکہ جس طرح پرتیں ہوتی ہیں، جس طرح مختلف اسی طرح زمین کے نیچے دیگر زمینوں کی پرتیں دیگر زمینوں کی سطحیں ہیں کہ جس طرح مثلا پیاز ہے, پیاز کے ایک پرت کھولے پھر دوسری نکل آتی ہے, دوسری کھولے تیسری نکل آتی ہے, تیسری کھولے چوتھی نکل آتی ہے, تو اس طرح ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. اسی طرح زمینیں زمینوں کے ساتھ مستقل ہیں, زمینیں زمینوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے, ان کے درمیان جدائی نہیں ہے, ان کے درمیان فرق نہیں ہے, ان کے درمیان دوری نہیں ہے جس طرح کے آسمانوں کے درمیان ہے. اس لیے اللہ پاک نے آسمانوں کے لیے جمع کر دی اور زمین کے لیے واحد کرنے کا استعمال کرنا. زمینیں زمینوں کے ساتھ باہم اس طرح زمین کے اوپر زمین کے ساتھ, زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ, سات زمینیں اس طرح. آسمانوں کے لیے جب آسمان کی بات ہے اس سمے آسمانوں یعنی جمع کا سیوا اور زمین کی بات ہے اس سمے زمین کو پیدا کیا, تو سات زمینوں اور سات آسمانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں انہی زمینوں کے اندر یہ تمہارے لیے, انہیں آسمانوں کے اندر ہمارے لیے قدرتی نشانیاں جو ہے وہ تمہارے لیے موجود. اور پھر آسمان کا ذکر پہلے کیا اور زمین کا ذکر بعد میں. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک زمین کا ذکر پہلے کر دیتا, آسمانوں کا ذکر بعد میں کر دیتا, لیکن نہیں, اللہ پاک نے آسمانوں کا ذکر پہلے کیا اور زمین کا ذکر بعد میں کیا. اس کی کیا وجہ؟ ان سامنے کی خر کی سماوات بندر وقت علاوہ سماوات بندر آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا, تو آسمانوں کا نام پہلے کیوں لیا؟ اس کا بیان, اس کا جواب صاحب تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں. صاحب تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمانوں کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ آسمان دینے والا ہے, زمین لینے والی, تو دینے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے, لینے والے کا درجہ کم ہوتا ہے. آسمان یعنی دھوپ بلندی سے آتی ہے, دھوپ آسمانوں سے آتی ہے, اور پھر ایک تو دھوپ آسمانوں سے آتی ہے, دوسرا وانزلہ من السماء ماء, اور بارش یہ بھی آسمانوں سے آتی ہے. تو زمین چونکہ دھوپ بھی آسمانوں سے لیتی ہے, زمین بارش بھی بلندی سے لیتی ہے, اور زمین چاندنی سے بھی خود کو مسجد کرتی ہے, تو وہ چاندنی بھی آسمانوں سے بلندی سے آتی ہے. سو اللہ رب العزت نے دینے والے کا ذکر پہلے کیا, دینے والے کا ذکر پہلے, اس لیے کہ دینے والے کا, دینے والے کا, دینے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اور لینے والے کا درجہ کم ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں سے جو بہتر ہاتھ ہے وہ شکر الیا, تمہارا اوپر والا ہاتھ, تمہارا اوپر والا ہاتھ یعنی سفلا, نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. کیونکہ اوپر والا ہاتھ بھی دیکھے, اوپر والا ہاتھ یعنی الیا, اوپر والا نیچے والے سے بہتر ہے, کیونکہ اوپر والا دینے والا ہے, نیچے والا لینے والا ہے. تو دینے والے کا درجہ زیادہ ہے, لینے والے کا درجہ کم. سو اللہ رب العزت نے آسمانوں کا ذکر پہلے کیا اور زمین کا بعد میں. آگے تمہیں وقت علاق اللیل والنہار, اور نشانیاں ہیں زمین, نشانیاں ہیں رات اور دن کے اختلاف میں. لوگوں اگر غور کرو تو اس میں بھی میری قدرت کی نشانیاں, یہ دن اور رات کا اختلاف اگر اس پر غور کرو تو یہ نشانیاں خود پکار پکار کر تمہیں میرے وجود کا پتہ دے گی, تمہیں میری ذات کا پتہ دے گی کہ کوئی ہے تو صحیح مجھے بنانے والا, کوئی ذات ہے, کوئی ہاتھ ہے پیچھے کہ جو دن اور رات کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا, اختلاف پیدا کر رہا. سنا کہ دن اور رات کی جو اختلاف ہے اس کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں. اختلاف کا لفظ یہ خلفن سے بنا, واختلاف اللیل, اختلاف کا لفظ خلفن, خلفن سے بنا ہے. اور یہ جو خلفن ہے اس کے اندر بھی یعنی اس کے کیا معنی ہے, خلفن, خلفن اس کے چار معنی. پہلا معنی آنا جانا, آنا جانا خلفن اس کا ایک معنی ہے, اور دوسرا معنی ہے اس کا دو چیزوں کا برابر نہ ہونا, یکساں نہ ہونا, ایکول نہ ہونا, دو چیزوں کا ایکول نہ ہونا, برابر نہ ہونا, یکساں ہونا, یہ بھی خلف کا ایک معنی. اور تیسرا معنی ہے خلف کا گھٹنا بڑھنا, گھٹنا بڑھنا, یہ بھی خلف کا ایک معنی. اور خلف کا چوتھا معنی ہے پیچھے آنا, پیچھے آنا, پیچھے ہونا. تو خلف خلیفہ, خلیفہ کو خلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یعنی بعد میں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، اس کا درجہ بعد میں ہوتا ہے، تو خرچ کا ایک معنی پیچھے ہونا، تو جہاں پر دن اور رات کے آنے جانے میں یہ چاروں معنی اختلاف کے اندر موجود ہیں، جہاں دن اور رات کے اندر یہ چاروں معنی موجود ہیں کہ دن اور رات آتے جاتے بھی ہیں، کبھی دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، پھر رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، تو دن آتا رہتا ہے، رات آتی رہتی ہے، دن جاتا رہتا ہے، رات جاتی رہتی ہے، تو سو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس آنے جانے کے اندر بھی ہماری نشانی کا دماغ کوئی تو ہے، کہ جو کوئی ذات تو ہے، کوئی وجود تو ہے، کوئی ہستی تو ہے، کہ جو دن کے اجالے جب تم پر طاری ہو جاتے ہیں، وارد ہو جاتے ہیں اور دن روشن ہو جاتا ہے، کوئی تو ہے جو دن کو اگلی منزل کی طرف بھیج دیتا ہے اور تمہاری طرف رات کو بھیج دیتا ہے، ارے کوئی تو ہے جب رات تم پر رات کی سیاہی اور تاریخیں چھا جاتی ہیں، تو کوئی تو ہے جو رات کی تاریخیوں کو چیر کر تمہارے لیے صبح کے اجالے کا گزار کرتا، کوئی تو ہے تو رات اور دن کا آنا جانا اس میں بھی نشانیاں ہماری، اور پھر دونوں یکساں نہیں ہے، دونوں برابر نہیں، کبھی دن برابر کبھی رات ہوتی، اس کے اندر بھی نشانی جو بھی مانا پایا گیا، دونوں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی نشانی یہ مانا پایا گیا، اور دونوں چونکہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے، دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن، فرمایا کہ اس اختلاف کے اندر بھی ہماری قدرت، ہمارے وجود اور ہماری ذات کی تم کو نشانیاں ملے گی، پیچھے خلق کی صحابہ کی والا پہلی نشانی ہو کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، لوگوں ان پر غور کرو، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، دوسری ارشاد فرمایا کہ دن اور رات کا آنا جانا، ان کا اختلاف، ان کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں، فرمایا کہ آسمانوں کی کائنات پہ غور کرو، زمین کی کائنات پہ غور کرو، اور اگر فقط زمین پہ، اس مٹی پہ، اس کائنات زمین پہ غور کرو گے، تو کائنات کا، اس کائنات زمین کا ذرہ ذرہ تمہیں ہمارے وجود کی گواہی دے گا، ہماری عظمت کی، ہماری ذات کی، ہماری ہستی کی، ہمارے رب ہونے کی، ہمارے ادا ہونے کی، خالق اور مالک اور رازق ہونے کی گواہی دے گا، ہمارے مصور ہونے کی گواہی دے گا، ہمارے جبار قہار غفار ہونے کی ذرہ ذرہ گواہی دے گا، وہ اس طرح کہ زمین ایک، سب سے زمین پہ اگر غور کیا جائے تو زمین ایک ہے، لیکن اسی زمین پر اللہ رب العزت نے کہیں پھل پیدا کر رہا، خالق کائنات زمین ایک ہے، اسی زمین پر اللہ رب العزت کہیں پھل پیدا کر رہا، کہیں اللہ پاک سبزہ اگا رہا، کہیں اللہ پاک نے آبادیاں بنا دی، کہیں اللہ پاک جنگل بنا دیے، کہیں خالق کائنات نے دریا بنا دیے، کہیں اللہ رب العزت نے نہریں بنا دی، کہیں خالق کائنات نے سمندر بنا دیے، کبھی چاند کی کرنیں اس زمین کو منور کرتی ہیں، اور کبھی یہ زمین تاریخ ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کے اندر چاندی کے، کہیں چاندی کی کانیں پیدا کر دی، کہیں خالق کائنات نے سونے کی کانیں پیدا کر دی، کہیں خالق کائنات نے کوئلے کی کانیں پیدا کر دی، کہیں اللہ رب العزت نے نمک کی کانیں پیدا کر دی، کہیں ہیرے اور جواہرات کی کانیں پیدا کر دی، کہیں تیل کے چشمے اللہ پاک نے زمین کے اندر پیدا کر دیے، اور یہ وہ زمین ہے جو انسان اس کو کھودتا ہے، اس کے بعد سہتی ہے، اس کے ظلم سہتی ہے، مگر روٹی سب کو دیتی ہے، کھانا سب کے لیے نکالتی ہے، اور پھر جب روٹی سب کو دیتی ہے کبھی کسی پر احسان نہیں نظر آتی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں اگر میری زمین پر ہی غور کرو گے تو زمین تمہیں میرے وجود کا پتہ دے، زمین تمہیں میری نشانیوں کا پتہ دے گی، زمین ایک ہے، پھر جو بویا جاتا ہے، زمین ایک ہے جو بویا جاتا ہے، جو مختلف قسم کے رنگوں کے پھول نکال رہی ہے، کوئی سرخ رنگ کا پھول ہے، زمین ایک ہے، اسی سے سرخ رنگ نکل رہا ہے، زمین ایک ہے، اسی سے یلو رنگ نکل رہا ہے، اسی سے زرد رنگ نکل رہا ہے، اسی سے سبز رنگ نکل رہا ہے، اسی سے سفید رنگ نکل رہا ہے، اسی سے کالا رنگ نکل رہا ہے، تو زمین ایک ہے مگر تاثیرات مختلف ہیں، زمین ایک ہے، ایک پھل ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے میں پیدا نہیں ہوتا، زمین ایک ہے، ایک بندہ ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے میں پیدا نہیں ہوتا، زمین ایک ہے، زعفران ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے میں پیدا نہیں ہوتا، زمین ایک ہے، آم ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے میں پیدا نہیں ہوتا، لوگوں زمین ایک، مگر وہ کون ہستی ہے جس نے ایک زمین میں اتنی تاثیروں کو جمع کر دیا، اتنی نشانیوں کو جمع کر دیا ہے، ایک چیز کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جو رب کی ایک نشانی بن رہی ہے، ساری نشانیاں مل کر رب کی ایک نشانی بن رہی ہیں، ساری چیزیں مل کر ایک رب کے وجود کا پتہ دے رہی ہیں، فرمایا کہ خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین پہ غور کرو، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں اس کے اندر تمہارے لیے پوشیدہ ہیں، اور پھر وقت لا اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا آنا جانا، کبھی راتیں چاندنی سے مسجد ہو جاتی ہیں، دن اور رات کا اختلاف کیا ہے، آنے جانے میں بھی برابر، آنے جانے میں بھی برابر، اصلاح بھی نہیں ہوتے، کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اور دن اور رات کا اختلاف کیا ہے کہ کبھی یہ گھٹتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، دن اور رات کا اختلاف کیا ہے کہ ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، آگے دن ہوتا ہے پیچھے رات ہوتی ہے، آگے رات ہوتی ہے پیچھے دن ہوتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اس کے اندر بھی تمہاری نشانیاں ہیں، اور غور کرو دن اور رات پر غور کرو کہ یہ رات کبھی، یہ رات کبھی چاندنی سے مزدر ہو جاتی ہے، یہی وہ رات ہے جو کبھی گہری تاریخ تر ہو جاتی ہے، گہری سیاہ ہو جاتی ہے، کبھی چاندنی سے جگمگا اٹھتی ہے، اور کبھی یہ دن ہے کہ جو خوب روشن ہو جاتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب چاند کا وقت ہوتا ہے تو اس دن کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب دوپہر ہوتی ہے تو دن کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب شام کے سائے ڈھلنے لگتے ہیں تو اس دن کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب رات کی سیاہ زلفیں دن کے شانوں پر بکھرنے لگتی ہیں تو دن کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہماری قدرتیں اور ہماری نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور کبھی تم دیکھو کہ کبھی ایک ہی وقت میں کہیں دن ہے کہیں رات ہے، وقت ایک ہے، ایک ہے زمین، ایک ہے سپا، ایک ہے وقت بھی ایک ہے، لیکن ایک مقام پر فجر کا وقت ہے، دوسرے مقام پر ظہر کا وقت ہے، تیسرے مقام پر عصر کا وقت ہے، چوتھے مقام پر مغرب کا وقت ہے، پانچویں مقام پر عشاء کا وقت ہے، تو کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، یہ میری قدرت نہیں طور کیا ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں نہیں طور کیا ہے، اور لوگوں کو غور کرو کہ ایک ہی وقت ہے، ایک ہی وقت کے اندر کہیں دل کو ہم لمبا کر رہے ہیں، کہیں دل کو ہم چھوٹا کر رہے ہیں، کہیں رات کو لمبا کر رہے ہیں، وقت ایک ہے، مگر ایک ہی وقت کے اندر زمین کے مختلف حصوں پر کہیں دن لمبا ہے رات چھوٹی ہے، کہیں رات لمبی ہے دن چھوٹی ہے، لوگوں دن چھوٹا ہے لوگوں، اس پر بھی غور کرو تو دن اور رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا اسی کے اندر ہماری قدرت کی نشانیاں تمہیں ملیں گی، اور پھر دن اور رات ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات ان دونوں کا آپس میں اختلاف صحیح، لیکن اختلاف کے باوجود کبھی دن اپنا حصہ رات کو دے دیتا ہے، اختلاف کے باوجود کبھی رات اپنا حصہ دن کو دے دیتی ہے، اور دن کہتا ہے رات مجھ سے لے لے، تو دراز ہو جا، تو لمبی ہو جا، کبھی رات کہتی ہے کہ اے دن کچھ حصہ تو مجھ سے لے لے، اب تو لمبا ہو جا، اب تو دراز ہو جا، دونوں میں اختلاف ہے، مگر ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، مگر اختلاف کے پردے میں ان میں محبت بھی ہے، دونوں باہم متصل ہیں، ادھر دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، کبھی دن اپنا حصہ رات کو دیتا ہے، کبھی رات اپنا حصہ دن کو دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ دن تھوڑا سا حصہ مزید مجھ سے لے لے، تو مزید دراز ہو جا، مزید لمبا ہو جا، کبھی دن کہتا ہے رات تھوڑا سا حصہ تو مجھ سے لے لے، اب تو دراز ہو جا، اب تو لمبی ہو جا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو لوگوں اس کے اندر بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور کبھی تو ہوتا ہے کہ دن گرم ہوتا ہے مگر ہم رات کو ٹھنڈا بنا دیتے ہیں، کبھی دن گرم ہوتا ہم رات کو سرد بنا دیتے ہیں، کبھی دن کے اندر عزت ہوتی ہے، دن کے اندر تپش ہوتی ہے، اور لوگوں ہم دن کی گرمی اور دن کی گرمی کو سائے کر کے جب رات کے سائے پھیلتے ہیں تو رات کو تمہارے لیے ٹھنڈا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ تمہاری رات یہ تمہیں موت کا نقشہ دکھاتی ہے، جب رات آتی ہے تم پر موت آ جاتی ہے، تم پر موت، یہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، نیند بھی موت ہی کی طرح ہوتی ہے، تو میں لوگوں اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جب رات آتی ہے تو تمہیں موت کا نقشہ دکھا دیتی ہے، تمہیں موت کا منظر دکھا دیتی ہے، اور جب دن آتا ہے تو دن تمہیں مر کر دوبارہ زندہ ہو جانے کا نقشہ دکھاتے ہیں، دن تمہیں زندگی موت کے بعد نئی زندگی کا نقشہ دکھا دیتا ہے، رات موت کا منظر دکھاتی ہے، رات موت کی حالت دکھاتی ہے، رات موت کی کیپیٹل دکھاتی ہے، رات موت کے نقشے دکھاتی ہے، مگر جب دن آتا ہے تو لوگوں دن تمہیں موت کے بعد زندگی کا نقشہ دکھاتا ہے، زندگی کا منظر دکھا دیتا ہے، تو دن اور رات کے اندر بھی ہماری قدرتوں کی نشانیاں ہیں، ایک ایک کائنات ایک ایک چیز پہ غور کرو گے تو لوگوں ہماری ذات اور ہماری قدرت کی تمہیں نشانیاں ملیں گی، اور آگے کا بیان انشاءاللہ العزیز آگے اللہ پاک اپنے اول فل چلہ پہ تجربے کے بعد کشتیوں کا سمندروں پر چلنا یہاں ان شاء اللہ ہم آئندہ پیر کو بیان دیں گے، اور اتوار کو ہمارا حسب ثابت وہی موضوع ہوگا، کعبہ اور تعمیر کعبہ اور تاریخ کعبہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، کعبہ کی ہسٹری اتوار کو وہ موضوع ہوگا، اور پیر کو انشاءاللہ شاء اللہ اس کو اول فل چلہ کے تجربے شروع کریں گے، اللہ پاک ہمیں اپنے رکھنا
چکر گفتگو ہو رہی ہے انتی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. جہاں تک ہم اس آیت النوری اللہ رب العزت کے وجود اور دلائل کے حوالے سے گفتگو کر سکے ہیں, خالق کائنات نے اس سے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا تھا کہ تمہارا الہ یعنی تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی بھی رحمان نہیں رحیم نہیں, اور اللہ پاک نے اپنے خالق اور اپنے مالک ہونے پر اگلی آیت کریمہ میں دلائل دیے تھے اپنی دلائل, اور ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں اور سمندروں کے اوپر کشتیاں چلنے میں تمہیں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی نشانیاں نظر آئیں. یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی, آج رب اپنے ساتھ میں وما انزل اللہ چوتھی نشانی اپنی قدرت کی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها, اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی فأحيا به الأرض بعد موتها اور موت کے بعد اس نے زندگی اس نے زمین کو زندہ کر دیا, من السماء سماء بلندی کو کہتے ہیں, یعنی اللہ پاک نے بلندی سے بارش نازل کی, سما سمانا ہے بلندی, فرمایا کہ آسمان کی طرف سے بارش برسائی. اب بارش آسمان سے تو نہیں آتی بلکہ بارش بادلوں سے آتی ہے, وہ بادل کہ جو آسمان سے بہت زیادہ نیچے ہوتے ہیں. من السماء یعنی آسمان سے بارش کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کی جانب سے یعنی بلندی سے بارش اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھیجی نازل کی, اور پھر بارش کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا. تو یہ کتنی بڑی اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ پانی اگر سمندروں میں ہو تو نمکین ہوتا ہے, وہ پانی اگر سمندروں میں ہو تو کھارا ہوتا ہے, وہ آب پاشی کے بھی قابل نہیں ہوتا, وہ زمینوں کو سیراب کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا, وہ تمہارے استعمال کے قابل نہیں ہوتا, لیکن اسی پانی کو جب ہم ہواؤں کے دوش پہ سوار کرتے, جب بخارات کی صورت میں فضاؤں میں بلند کرتے ہیں اور فضاؤں میں بخارات کی صورت میں بلند کر کے جب اسی پانی کو ہم زمین میں واپس بھیجتے ہیں تو یہی پانی تمہارے لیے نافع بن جاتا ہے, یہی پانی تمہارے لیے میٹھا بن جاتا ہے, یہی پانی تمہارے لیے نفع بخش بن جاتا ہے, پھر تم خود بھی سیراب ہوتے ہو, پھر تمہارے جانور بھی سیراب ہوتے ہیں, پھر تمہاری کھیتیاں بھی سیراب ہو جاتی ہیں. اسی بارش کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا اور فرمایا یا بہل ارض بعد موتھا, اور اسی بارش کے ذریعے اللہ پاک نے یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ اسی بارش کے ذریعے تمہارا رب اس زمین کی مردنی کو اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, احیاء عطا کرتا ہے, زندگی عطا کرتا ہے. اب زمین کا مردہ ہونا اس کا خشک ہونا ہے اور زمین کا زندہ ہو جانا اس کا تر ہونا ہے, زمین کا مردہ ہونا اس کا بے آباد ہونا ہے, زمین کا مردہ ہونا اس کا ویران ہونا ہے, اور زمین کا زندہ ہو جانا اس زمین کا آباد ہو جانا ہے. یعنی جو زمین ویران ہو وہ مردہ ہے, جو زمین آباد ہو جس پر سبزہ ہو شاداب ہو وہ زمین زندہ زمین ہوتی ہے, تو تری زمین کی زندگی ہوتی ہے. تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر کون زندہ کرتا ہے, وہ میں ہی تو ہوں, وہ تمہارا وہ خدا ہی تو ہے, و فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ خدا جو تمہارا ایک خدا ہے وہ جو تمہارا الہ واحد ہے. اور پھر یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا فیضان وہ بھی بارش کی طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک جس طرح اس زمین کو زندہ کرتا ہے مردہ ہو جانے کے بعد، اسی طرح اللہ پاک دلوں کی زمینوں کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ بھی اس کی قدرت کی علامت ہے. اور فرماتے ہیں صوفیہ کہ نبوت کا فیضان وہ بھی بارش کی طرح ہوتا ہے. اب بارش کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بارش تو وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ یہاں برسی کچھ وہاں برسی کچھ وہاں برسی، کچھ چار میل آگے برسی کچھ دس میل آگے برسی، اور ایک بارش وہ ہوتی ہے کہ جو ہر جگہ برستی ہے، ایک وقت میں برستی ہے اور ہر جگہ برستی ہے. تو دیگر انبیاء کرام ان کی مثال ان بارشوں کی طرح ہے کہ جو کہیں کہیں برستی ہے، کوئی بارش فلسطین میں برسی، کوئی بارش عراق میں برسی، کوئی بارش مصر میں برسی، کوئی بارش شام میں برسی، کوئی زمین کے کسی خطے میں برسی، کوئی زمین کے کسی خطے میں برسی، مگر نبوت و رسالت مصطفیٰ کی بارش وہ بارش ہے کہ جس نے ساری زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لی، ساری کائنات پر اس نبوت کی بارش ہوئی، اور نبوت کی بارش سے اللہ پاک نے دلوں کو زندہ فرمایا، اور ساری کی کائنات آج بھی اس نبوت کی بارش سے دلوں کو سیراب کروا رہا ہے. تو وہی خدا ہے کہ جس جو یعنی تمہاری زمینوں کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے. اور پھر کچھ بارشیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ابتدائی بارشیں کہلاتی ہیں، ان کے بعد دوسری بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دوسری کے بعد تیسری بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تیسری کے بعد چوتھی بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح انبیاء آتے رہے، بارشیں ہوتی رہیں، پھر بارشوں کی ضرورت پڑی، پھر اللہ پاک نے بارش بھیجی جی، پھر اللہ پاک نے کسی نبی کے شہزان کی صورت میں بارش بھیجی. لیکن ایک بارش ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد یعنی زمین یوں جلسن ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بارش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری اور حتمی بارش تھی کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ لوگوں یہ بارش، یہ نبوت و فیضان مصطفیٰ کی یہ بارش ایسی ہے کہ اس کے بعد اب کسی اور بارش کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اور اس بارش کے بعد اب یہ بارش قیامت تک تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، تو تمہارے دل اس سے سیراب ہوتے رہیں گے. فحیا بہ الارض بعد موتھا، تو وہ خدا جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابۃ، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس نے من کل دابۃ، ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جانور، اللہ پاک نے ہر قسم کے حیوانات، ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے. تو جانوروں کا زمین پر پھیلنا اللہ رب العزت اس کو بھی اپنی قدرت کی علامت قرار دے رہا ہے. بس کا یا اس کو کمانا ہوتا ہے، کسی چیز کو منتشر کر دینا، کسی چیز کو پھیلا دینا، کسی چیز کو پراگندا کمانا ہوتا ہے، منتشر کر دینا، کسی چیز کو پھیلا دینا. وبس کا، اور قرآن جی کہتا ہے ہوا اور مبسا، یعنی غم کو بھی بس کہا جاتا ہے، غم اور دکھ کی اذیت کو، تکلیف کو بھی بس کا بس کہا جاتا ہے غم کو بھی، کیونکہ اس سے بھی انسان کا جو خیال ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، وہ غم سے منتشر ہو جاتے ہیں، غم سے خیالات انسان کے وہ بکھر جاتے ہیں، فکر بکھر جاتا ہے انسان کا. تو اس حوالے سے غم کو بھی بس کہا جاتا ہے. بس تھا، اور پھیلا دیا اللہ پاک نے، پھیلا دیے زمین پر جانور، مختلف قسم کے جانور اللہ پاک نے زمین پر پھیلا دی. اب دابا یہ دبیب سے نکلا ہے، یا دبا یا دبو، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ہر جو جانور جو زمین پر چلنے والا ہے، ہر وہ مخلوق جو زمین پر چلنے والی ہے، اس پر دابا کا اطلاق ہوتا ہے. دابا کا لفظ ہر وہ مخلوق جو زمین پر چلنے والی ہے اپنے قدموں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، تو اس پر دابا، یعنی میں نے اس زمین پر دابا ان کو پھیلا دیا، یعنی جانوروں کو پھیلا دیا. اب فرشتے، پرندے اور دریائی جانور اس سے خارج ہو گئے. فرشتے، پرندے اور دریائی جانور، کیونکہ یہ زمین پر اس طرح نہیں چلتے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ، ان کے اپنے انداز میں پرندے وہ اڑتے ہیں، دریائی جانور وہ پانی میں رہتے ہیں، تو یہ دابا کے ذمن سے خارج ہو گئے. اب وہ تمام جانور جو زمین پر چلتے ہیں، پھر آگے ان کی دو اقسام ہیں. اس جانور وہ ہیں کہ جو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ جانور وہ ہیں، کچھ حیوانات اس طرح کے ہیں جو خود بخود پیدا، مثلا پروانے ہیں، یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، یہ مینڈک ہیں، یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح یعنی اور کچھ مخلوقات اس طرح کی ہیں کہ جو خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور کچھ جانور اس طرح کے ہیں کہ جو نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے یعنی وہ تمام جانور کہ جو اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے بارش پر رکھا. کچھ تو وہ ہیں جو پیدا ہی بارش سے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو زندہ بارش سے رہتے ہیں. جو زندہ یعنی پیدا تو وہ نر اور مادہ کے ملاپ سے ہوتے ہیں، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، انسان، حتیٰ کہ بذات خود انسان جی. کچھ تو وہ ہیں جو پیدا ہی بارش سے ہوتے ہیں اور کچھ جانور وہ ہیں کہ جو زندہ بارش سے رہتے ہیں، ان کا وجود بارش کی وجہ سے ہوتا ہے. بارش انہیں پانی دیتی ہے، بارش غلہ اگاتی ہے، کھیتیاں اگاتی ہے، تو پانی استعمال کرتے ہیں، غلہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کا وجود اس زمین پر زندہ ہوتا. حتیٰ کہ تفسیر عزیز میں شاہ عبدالعزیز مدثر بھی سناتے ہیں کہ وہ جانور جو دریا کے اندر رہتے ہیں وہ بھی بارش کے محتاج ہوتے ہیں، اور ایک عرصہ تک اگر بارش نہ اترے تو دریاؤں کے جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. بارش کے بغیر دریاؤں کے جانور بھی اندھے ہو جاتے ہیں، تو بارش کی ان کو بھی ضرورت، گلی پہ چلنے پھرنے والوں کو بھی ضرورت. تو سو اس کے اندر اللہ پاک نے بہت سے فوائد رکھے اور ارشاد فرمایا کہ یہ بارش یہ بھی میری قدرت کی علامت ہے. وبسط فیھا من کل دابۃ، اور پھر زمین پر مختلف قسم کے جانوروں کا چلنا پھرنا یہ بھی میری قدرت کی علامت ہے کہ جو بارش کے نظام کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ بھی ساری میری قدرت کی علامت ہیں. اور پھر یہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی اللہ پاک مختلف صورتوں میں قدرتیں ظاہر کرتا ہے. مثلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ شطرنج کا کھیل ایسا کھیل ہے کہ یہ یعنی کتنا عجیب قسم کا کھیل ہے کہ اگر یعنی جب بھی کھیلنے والا کھیلے گا ایک نئی کھیل کھیلا جائے گا، ایک نئی کھیل کھیلے گا، حتیٰ کہ تو ایک لاکھ بار بھی کھیلے ایک نیا کھیل کھیلے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شطرنج سے بھی زیادہ انسان کا چہرہ زیادہ عجیب ہے. ایک بارش کی جگہ ہے مگر دنیا میں کروڑوں اربوں انسان باستے ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، ایک کتنی بڑی علامت تو اتنا سی اتنی سی جگہ ہے، اتنا سا یعنی مقام ہے، اتنا سا چہرہ ہے، لیکن ناک کے ساتھ ناک نہیں ملتا، آنکھ کے ساتھ آنکھ نہیں ملتی، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ نہیں ملتے، پھر طبیعتیں نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتی، مقدر نہیں ملتے. اس سے بھی بڑی عجیب ہی اللہ کی قدرت ہے کہ جو خالق کائنات انسان کے اندر، خالق کائنات حیوانات کے اندر بھی اس کو جاری فرماتا. انسان بھی حیوان ہے، حیوان ناب کی کسے کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا حیوان. اب یہ بولنا یعنی فقط گفتگو ہے جو انسان کو دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. انسان بھی حیوان، جسے حیوان ناب کی کہا جاتا، تو اللہ پاک اس جانور حیوان کے اندر اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرتا رہتا ہے. حضرت مولانا رشی خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس خدا نے چربی کو دیکھنے کی قوت عطا کی، ہڈی کو سننے کی قوت عطا کی، اور گوشت کو بولنے کی طاقت. تو یہ جانوروں کے اندر، جانداروں کے اندر اللہ کی قدرت ہوتا ہے. بس آتی ہار بالکل، ان کا پھیلاؤ دیکھو اور ان کا وجود دیکھو کہ کس طرح میری قدرتی جو ہے وہ ایک ایک چیز پکار پکار کر تمہیں میری ذات، میری قدرت اور میری وحدانیت کا جو ہے وہ پتا دے رہی ہے. اور پھر خالق کائنات کسی بال سے مٹی سے دانہ بناتا ہے، پھر دانے کو غذا بناتا ہے، پھر اس غذا کو خون بناتا ہے، پھر خون کو نطفہ بناتا ہے، پھر نطفہ کو گوشت بناتا ہے، پھر خالق کائنات اسی سے پھر ہڈیاں بناتا ہے، پھر گوشت چڑھاتا ہے، پھر روح پھونک کر خالق کائنات انسان کو زندگی عطا کر دیتا ہے. انسان کو پیدائش، انسان کو تکلیف عطا کر دیتا ہے، وجود عطا کر دیتا ہے، اور انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اسی بارش سے پھر انسانوں کو زندہ رکھتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اور اسی بارش سے اللہ پاک انسانوں کی یعنی مختلف قسم کے جانوروں کو اور انسانوں کو اللہ پاک اس زمین پر پھیلاتا ہے. آگے تمہارے تصریف ریا، اور ایک اور علامت اللہ پاک نے اپنی قدرت کی اور اپنی ذات کی جو ہے وہ اپنی قدرت کی بیان فرمائی، سنایا کہ یہ ہواؤں کا بدلنا، ان ہواؤں کو دیکھو، غور کرو، یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں. یہ ہواؤں کا چلنا کبھی دائیں سے آتی ہے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، تو ان ہواؤں کا چلنا یہ بھی میری قدرت کی بہت بڑی علامت ہے، اور اس پر بھی غور کرو. تصریف ریاح کا پھرنا، تصریف طرف سے نکلا ہے، طرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، کسی چیز کو پھیرنا، الٹ پلٹ کر دینا، پھیر دینا، صرف کہلاتا. اسی سے تصریف ہے. وہ تصریف ریا, ریا ریح کی جمع ہے, ریح ریح کی جمع ریا, وہ تصریف ریا یعنی ہواؤں پر گرنا, اور ریح بھی ہوا کو کہتے ہیں, ریاح بھی ہوا کو کہتے ہیں. ریح واحد ہے, ریاح جمع, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ریح عذاب کی ہوا کو کہتے ہیں اور ریاح رحمت کی ہوا کو کہتے ہیں. ریح وہ ہوا, ریحن سرسرن یعنی عذاب کی ہوا, وہ ہوا کہ جو عالم انسانیت کے لیے عذاب بن جائے اسے ریح کہتے ہیں, اور وہ ہوا کہ جو عالم انسانیت کے لیے زندگی کی علامت بن جائے, رحمت بن جائے, مبشرات یعنی بشارات کی صورت اختیار کر جائے, مبشرات یہ کہا جاتا ہے, وہ ہوائیں وہ رحمت کی ہوائیں, انہیں ریا کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو رحمت کی ہواؤں کا پھرنا ہے, آنا جانا ہے, ذرا دیکھو اس کے اندر بھی میری قدرتوں کی نشانیاں جو ہے وہ جلوہ گر, وہ تصریف ریا, اور پھر یہ ہوا بھی تو ہے کہ جو آقا دو جائیں شاہ تو میں, اگر جب ہوا چلتی تھی تو حضور فرماتے تھے کہ اے رب کائنات اس ہوا کو ریاح بنانا, ریح نہ بنانا, ریاح بنانا یعنی رحمت کی ہوا بنانا, زحمت کی ہوا نہ بنانا. اور پھر اس ہوا کی بہت سی اقسام ہیں, ایک ہوا اسے پچھوا کہا جاتا ہے, پچھوا کہا جاتا ہے, وہ چلتی ہے تو زمین خشک کر دیتی ہے, یہ ہوا کے اندر قدرت کی نشانیاں, وہ چلتی ہے تو زمین خشک ہو جاتی ہے. ایک ہوا ہو کے جسے پروائی کہا جاتا ہے, وہ چلتی ہے تو زمین تر ہو جاتی ہے. ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو شمال کی جانب سے آتی ہے, وہ چلتی ہے تو بادلوں کو گھیر گھیر کر لاتی ہے, بادلوں کو جمع کرتی ہے. ایک ہوا وہ ہے جو جنوب کی جانب سے چلتی ہے, وہ چلتی ہے تو بادلوں کو چیر دیتی ہے. تو ہوا ایک ہے مگر خالق کائنات نے اس کے اندر تاثیرات مختلف پیدا کر دی. مشرق سے چلے تو تاثیر اور ہوتی ہے, مغرب سے چلے تو تاثیر اور ہوتی ہے, شمال سے چلے تو تاثیر اور ہوتی ہے, جنوب سے چلے تو تاثیر. تو جس طرح سے چلتی ہے ہوا کی ایک نئی تاثیر ہوتی ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس ہوا کو دیکھو, اس ہوا کے اندر بھی میری قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائی دے گی, تمہیں نظر آئیں گی. اور پھر کبھی یہی ہوا رحمت سے زحمت بھی بن جاتی ہے. مثلا انسان کو جو فالج ہو جاتا ہے, انسان کو جو لقمہ ہو جاتا ہے, یہ بھی وجود انسانی کے اندر ہوا ہی کے کھیل ہوتے ہیں, یہ بھی ہوا ہی کی وجہ سے ہوتا. اور پھر یہی ہوا ہے کہ اگر یعنی کشتیاں جس سے سمندروں کے اوپر ڈال دی, سمندروں کی سطح پہ کشتیاں رکھ دیں, تو ہوا ہے جو کشتیوں کو چلاتی ہے اور ہوا ہی ہے جو کشتیوں کو غرق کرتی ہے. کشتیاں چلاتی بھی یہی ہے, کشتیاں غرق بھی یہی کرتی ہے. اور پھر ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو کئی پردوں کے اندر اس بچے کے جسم میں یہ ہوا پہنچ جاتی ہے, اس بچے کے یعنی کئی پردوں کے اندر اس ہوا کا دخول جو ہے وہ بچے کے اندر ہو جاتا ہے, بچہ زندہ رہتا ہے. اور وہی بچہ جب باہر آ جائے, اس دنیا میں آ جائے, تو ناک پر کپڑا رکھ دیا جائے تو یہی ہوا اگر رک جائے تو اس بچے کی موت, انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور پھر یہی ہوا ہے جو کسی گلشن سے, کسی گلزار وادی سے چلے تو خود بھی مہکتی ہے اور دور دراز کے علاقوں سب کو مہکا دیتی ہے. اور یہی وہ ہوا ہے جو اگر گندگی سے گزر جائے, گندی جگہوں سے گزر جائے, تو یہی ہوا متاثمن ہو جاتی ہے اور دور دراز کے علاقے تک بدبو جو ہے وہ اس کو پھیلا دیتی ہے. اور پھر یہی وہ ہوا ہے کہ اگر چناروں کے درختوں کے اندر سے گزر جائے تو شفا بن جاتی ہے, شفا بن جاتی ہے. اور یہی وہ ہوا ہے کہ اگر سانپ کے منہ سے نکلے تو زہر بن جاتی ہے. اور یہی وہ ہوا ہے اگر قرآن آیات پڑھی جائیں اور ولی کے منہ سے پھول کی صورت نکلے تو تریاق بن جاتی ہے, شفا بن جاتی ہے. تو ہوا ایک ہے مگر انداز مختلف ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان ہواؤں کے اندر, ہواؤں کے پھرنے کے اندر تم میری قدرت کی نشانی ہے, ان کو دیکھا کرو. وصحاب المسخر, اور یہ جو مسخر بادل ہے, صحاب صحب سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کھینچنا, صحاب صحب سے جس کا معنی ہے کھینچنا. تو چونکہ اب بادلوں کے اندر کھینچنے کے دو معنی پائے جاتے ہیں, ایک تو یہ کہ بادل پانی کو کھینچ کر لاتے ہیں, پانی کو کھینچ کر ہمارے لیے لاتے ہیں, بادلوں سے برساتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہوائیں بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہیں. تو صحاب یعنی بادل ان کو دیکھو, المسخر, مسخر تسخیر سے نکلا ہے, تسخیر سے, جس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو کسی چیز کی تاخیر کرنا, تاخیر کرنا, اور دوسرا معنی ہے کسی چیز کو کام پر لگا دینا. تسخیر کے دو معنی, کسی چیز کی تاخیر کرنا, دوسرا معنی کسی چیز کو کام پر لگا دینا. تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں, یعنی یہ بادل ایسے بادل ہیں کہ جو اللہ کی قدرت کے سامنے حقیر ہیں, سامنے فقیر ہیں، اللہ کی قدرت ان پر حاوی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے سامنے حقیر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت نے ان کو کام پر لگا رکھا ہے، ان کو تمہارے لیے بارش برسانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے ان کو عطا کر رکھی ہے، تم پر سایہ کرنے کی یعنی ڈیوٹی اللہ پاک نے ان کو سونپ رکھی ہے، ان کو کام پر لگا رکھا ہے، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ یعنی یہی پانی جو لاکھوں من کروڑوں ٹن وزنی پانی جو مصری بقارات کی صورت میں قطروں کی صورت میں بادل اپنے دوش پر لیے پھرتے ہیں، اگر مل جائے تو لاکھوں کروڑوں ٹن ہو جاتا ہے، یہی پانی اتنا وزنی پانی کہ بغیر کسی سہارے کے اللہ پاک نے یعنی اس کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر رکھا ہے، بغیر کسی سہارے کے، نہ اوپر سے کسی چیز سے باندھا ہوا ہے، نہ چیز نیچے سے کسی چیز کو سہارا دیا ہوا ہے، تو یہی پانی ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کھڑا کیا ہوا ہے، اگر بادلوں کو دیکھو اس میں بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اگر ہوائیں ہیں ہواؤں کا چلنا پھرنا اور ہواؤں کی تعطیلات ان کو دیکھو اس میں بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، وبس کا پیا بالکل تاب آپ زمین پہ چلنے پھرنے والے مختلف جانور دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، ان کے انداز دیکھو، ان کے روپ دیکھو، ان کے رنگ دیکھو، تو اس کے اندر بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو حیا بھی لڑتا پا دماؤ کے خواب، تو مردہ ہو جانے کے بعد زمین کی زندگی پہ غور کرو اس میں بھی میری نشانیاں ہیں، کہ زمین ایک ہے مگر جو کچھ اگا رہی ہے وہ چیزیں مختلف ہیں، کہیں سے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سے پھول پیدا ہو رہے ہیں، پھر پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، پھر پھولوں کے رنگ مختلف ہیں، پھر پھولوں کی خوشبوئیں مختلف ہیں، زمین ایک ہے مگر انداز مختلف قسم کے تمہیں نکال رہی ہے، اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، آسمانوں سے بارش کا برسنا اس میں بھی قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر سمندر کہ جس پر ایک سوئی اگر رکھی جائے تو ڈوب جاتی ہے، ایک سکہ رکھا جائے تو ڈوب جاتا ہے، تو لاکھوں ٹن وزنی کشتیاں سمندروں پر جو ہے وہ پتوں کی طرح تیرتی نظر آتی ہیں، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو دن اور رات کا آنا جانا یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو لوگوں آسمانوں اور زمین کا تخلیق ہو جانا یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو ساری یہ عقلی حوالے سے خالق کائنات نے وا الہکم الہ واحد کے دلائل ہمیں عطا کیے کہ لوگوں میں وہ ذات ہوں جس نے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے سامنے سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تم غور کرو فکر کرو، اور جب غور کرو کہ تین کے ذال کر آیا تھے قومی یا کہ لور، انہیں چیزوں کے اندر تمہیں میرے وجود کی نشانیاں، میری ذات کی نشانیاں، میری قدرت کی نشانیاں جب وہ نظر آئیں گی، اور تم فرتے محبت اور فرتے عقیدت سے تمہاری زمینیں میرے حضور جھک جائیں گی۔ اس آیہ کریمہ پر جو تلاوت کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اپنی توحید کے مختلف نظری دلائل دیے اور عالم انسانیت کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، اور اسے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا الہ حکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ وہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی بھی رحمان نہیں اور رحیم نہیں، بے شک وہی رحمت کرنے والا پاک پروردگار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے ایک ہونے کا دعویٰ کیا، اور اگلی آیت کریمہ میں جس پر تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزئی پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اللہ پاک نے اپنی توحید کے اور اپنی قدرت کے پھلائے دیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ کی خلق السماوات والارض، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مکہ کے قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کر رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دعا کریں کہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تاکہ ہم اس سونے کو بیچ کے ہتھیار کریں گے، اس سونے کو بیچ کے تجارت کریں، خود مضبوط ہوں، تو پھر ہم آپ کا وصال دیں، آپ پر ہم ایمان بنائیں، آپ دعا کریں کہ یہ صفا کا پہاڑ سونے کا پہاڑ ہو جائے، پھر ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں، اس سونے سے ہم ہتھیار خریدیں گے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اور آ کر جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ رب کائنات اس صفا پہاڑ کو سونے کا پہاڑ ہوتا ہے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن خالق کائنات کا پیغام ہے کہ میں اس پہاڑ کو سونے کا ابھی بنا تو دیتا ہوں، لیکن اس پہاڑ کو سونے کا بنتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ قریش یہ مکہ والے آپ پر ایمان نہ لائے تو ان پر وہ عذاب آئے گا کہ جو آج تک کسی قوم اور کسی امت پر نہ آیا ہوا، وہ اتنا عظیم اتنا کربناک اور اتنا شدید ترین عذاب ہوگا کہ روح عرضی نے زمین نے اور آسمان نے اس سے پہلے اتنا بڑا عذاب نہیں دیکھا ہوگا۔ اس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مکہ والوں پر اتنا عذاب آئے، میں نہیں چاہتا کہ اگر پہاڑ سونے کا بھی ہو جائے اور اس کو نہ دیکھ اس کو دیکھ کر اگر ایمان نہ لائے تو میں نہیں چاہتا کہ مکہ والوں پر عذاب اٹھے، اور اگر عذاب آ گیا تو اس طرح یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اگر عذاب نہ آیا اور مکہ یہ پہاڑ صفا کا سونے کا نہ ہوا اور یہ اپنی روش پر اسی طرح قائم رہے تو پھر بھی بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی وقت ان کی نسلیں ان کی اولاد وہ تو ایمان لے آئیں، اور اگر سب کو یعنی تحتیر کر دیا گیا، سب کو عذاب اترا کر دیا گیا تو ان کی نسلیں مٹ جائے گی اور وہ نسلیں جو ان کے گھر پیدا ہوگی اور وہ تو ایمان لائیں گی، پھر وہ ان کا ایمان لانا نہ وہ نسلیں ہوگی نہ وہ ان کا ایمان ہوگا۔ اس کو پاک دو جان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیا کہ ایمان حاضر بھی اللہ پاک نے ساتھ میں آیا محمود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ سے صفا پہاڑ کو سونے کا بنانے کا کہہ رہے ہیں، محبوب یہی لوگ اگر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو میرے وجود کی اور بھی تو بہت سی نشانیاں ہیں، میری قدرت کی اور بھی تو بہت سی نشانیاں ہیں، بے شک آسمان وہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، زمین وہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، اور دن اور رات کا اختلاف یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، اور سمندروں کے اوپر کشتیوں کا چلنا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمانوں سے بارش کا اترنا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، فحیات لیلت بعد موتہا زمین کا مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہو جانا یہ بھی تو میری قدرت کی نشانی ہے، وبسا فیھا من کل دابۃ اور زمین کے اوپر بہت سے چپایوں کا پرندوں کا پھیل جانا یہ بھی تو میری قدرت کی نشانی ہے، وتصریف الرياح وسماء المسخر اور ہواؤں کا پھیرنا یہ بھی تو میری قدرت کی نشانی ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان بغیر کسی سہارے کے بادلوں کا معلق ہو جانا لٹک جانا یہ بھی تو میری قدرت کی نشانی ہے، لآیات لقومی یعقلون عقل والے اگر نگاہ اٹھا کے ان تمام کو دیکھیں تو ایک ایک چیز پکار پکار کر ہمیں ہمارے وجود کا پتہ دے گی، ہمارے وجود کا اعلان کرے گی، تو اللہ پاک نے پھر اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کا اعلان کیا۔ اور دوسرا شان حضور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ قریش کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے چلاتا ہے، ایک خدا تو خدا تو زیادہ ہونے چاہیے، ایک خدا اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلاتا ہے، تو بس اللہ پاک نے لایا کہ منازل کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا خدا تمہارا رب وہ ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں۔ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تمہارے خدا ایک سے زائد ہوتے لفسادا تو پھر یہ یعنی زمین اور آسمان دونوں میں فساد بقا ہو جاتا، لوکان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اب حضرت امام اعظم علیہ رحمت آپ اللہ کے وجود پر اللہ کی ذات پر ان آپ کا ایک عمل دلیل کہ کوئی ہستی ہے کوئی پس پردہ کوئی ہستی ہے کوئی قوت ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے اور وہ قوت ایک ہی قوت ہے۔ امام اعظم علیہ رحمت کا کسی کے ساتھ مناظرہ تھا اور آپ یعنی خدا کے ایک ہونے پر خدا کے وجود پر مناظرہ تھا، امام اعظم علیہ رحمت جان بوجھ کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے لیٹ پہنچے، اب جب مناظرے والی جگہ پہ پہنچے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ لیٹ کیوں ہے، وہ جس کے ساتھ مناظرہ تھا بات چیت تھی گفتگو تھی اس نے سوال کیا کہ آپ لیٹ کیوں آئے، آپ نے فرمایا کہ جب میں آنے لگا ظاہر میں دریا کی دوسری طرف رہتا ہوں اور جب میں آنے لگا تو دریا کے کنارے پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، تو پھر میں وہاں انتظار کرتا رہا دو گھنٹے میں وہاں کھڑا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹا، اچانک اس کے تختے بنے، اچانک وہ تختے آپس میں جڑے، اچانک وہ کشتی بنی، پھر وہ اچانک وہ کشتی میرے دیکھتے دیکھتے یعنی وہ دریا کی سطح پر آئی، پھر میں اس میں بیٹھا اور پھر میں آگے چل کر آیا۔ اب وہ موت نے کہا کہ یہ کہ وہ
کے وجود کا منکر تھا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود ہی بخود درخت کٹا ہو، خود ہی تختے بنے ہو، خود ہی کشتی بنی ہو، خود ہی دریا کے اوپر آئی ہو، خود ہی تیری ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک درخت نہ خود کٹ سکتا ہے، نہ خود تختے بن سکتے ہیں، نہ خود کشتی بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی، اتنی بڑی زمین خود بخود کیسے بن گئی، آسمان خود بخود کیسے بن گیا، یہ چاند سورج ستارے، یہ خود بخود، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو زمین و آسمان ستارے سورج چاند کا، ہواؤں کا، بہاروں کا، خزاں کا، سردی گرمی کا، یہ نظام یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ بس اس کو وہ لاجواب ہو گیا، اور امام اعظم علی رحمت نے اللہ کے وجود پر یہ دلیل قائم کر کر دی اور واپس تشریف لے آئے، تو آپ نے گویا اس عمل سے بھی، اس دلیل سے بھی اظہار فرما دیا کہ انسان اپنے ارد گرد اگر نگاہ دوڑائے اور دیکھے زمین و آسمان کی کائنات کو، ایک چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے اور خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی وحدانیت کا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات کا توحید کا مقام سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری
کیا
انتام یعنی بھاؤ تباہی میں نہ ڈالا وہاں خرا دل تیر نبابی اور اللہ پاک نے ان پر اپنے پرندوں کو بھیجا ترمیم ہجارت میں سکھ جھیل اور پھر وہ پرندے جو تھے ان کو پتھر مارتے تھے فجعلہم کاسم معقول بس ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے پائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے جیسے کٹا ہوا چارہ ہوتا ہے اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ریزہ ریزہ ہو گئے جسم گل سڑ کر ان کے تباہ ہو گئے جب کئی دن گزر گئے اور لاشوں کی بدبو پھیل گئی لاشوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو قریش پریشان ہو گئے یہ معاملہ کیا ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی تو خالی کے کائنات نے آپ کی دعا سے پھر بارش برسائی ایک سیلاب بھیجا اور وہ سیلاب ان ظالموں کی لاشوں کو بہا کر لے گیا اس طرح وہ سرزمین ان کی لاشوں سے پاک کی گئی لاشوں سے صاف کر دی گئی زمین دھو دی گئی اور خالی کے کائنات نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی کعبے کی حفاظت فرمائی اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے کچھ قدروں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں دنیا کے کچھ قدروں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا تو خالی کے کائنات اس کا پاسباں بنا اس کی حفاظت فرمائی تو یہ واقعہ ساتویں اور آٹھویں تعمیر کے دوران پیش آیا اب آٹھویں تعمیر پھر نویں تعمیر دسویں تعمیر اور گیارہویں تعمیر اس کا بیان انشاءاللہ میں درس قرآن میں کریں گی اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات اپنی اپنے انبیاء اپنے نیک بندوں اور اپنے شائع کی